أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
تمام مؤمنین اور مؤمنات کو چھ روزہ ورکشاپ مثالی خاندان میں سے تیسری نشست میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. پہلی دو نشستوں کا عنوان میاں بیوی کے حقوق اور ذمہ داریاں تھیں اور ہماری آج کی نشست کا عنوان اولاد کے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں. ظاہر ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو شادی کے اغراض اور مقاصد میں سے ایک اہم ہدف اور مقصد جو دین مبین اسلام نے ذکر کیا ہے وہ اولاد ہے, اور اولاد میں سے بھی نیک اور صالح اولاد. یہ نیک اور صالح اولاد شادی کا نتیجہ اور پھل ہوتی ہے. نیک اور صالح اولاد کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام نے بھی دعا کی ہے کہ خداوند متعال انہیں اس نعمت سے سرفراز کرے. قرآن مجید نے وہ دعائیں نقل کی ہیں جس میں انبیاء علیہ السلام نے, جناب زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے نیک صالح اولاد کی, یا کچھ اور انبیاء کی دعائیں بھی ہمیں قرآن مجید میں نظر آتی ہیں. تو اس حوالے سے مثالی گھرانے میں شادی کے بعد جو مرحلہ ہے وہ اولاد ہے. تو اولاد کی فضیلت کیا ہے, اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, اولاد کی تربیت میں ہم نے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے, ان کی جو ضروریات ہیں جسمانی ہوں, معنوی ہوں, عقیدتی ہوں, نفسیاتی ہوں, ان تمام ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے. قرآن اور روایات نے, قرآن اور حدیث نے ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں, وہ اس حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہوگی. میں مولانا آغا سید علی عاقب جعفری سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے موضوع کو شروع کریں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں.
آپ نے ایک اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ شادی کے بعد انتظار ہوتا ہے نسل کے بڑھنے کا, اور کئی دفعہ یہ انتظار جو ہے وہ مشکل کا باعث بن جاتا ہے کہ ان صورتوں میں جب لڑکے کے ماں باپ یا اطراف والے جو ہے وہ کپل کو پریشر ڈالنا شروع کر دیں کہ ابھی تک اولاد نہیں ہوئی, ابھی تک اولاد نہیں ہوئی. اس ضمن میں یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا وظیفہ یا ماں باپ کی رسپانسبلٹی اپنے بچوں کے سلسلے میں اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کی مدیریت کی جائے, ان کے اس نئے کپل کو جو وجود میں آیا ہے جن کے درمیان محبت ہے, ان کی ہدایت کی جائے, نہ یہ کہ ان کی رہنمائی کی جائے, نہ یہ کہ ان کو مجبور کیا جائے کچھ کاموں کی طرف کہ نہیں ہماری خواہش ہے کہ یہ ہو, اور پھر اگر خدا نہ کرے بیٹی ہو جائے تو پھر اب اگلا کب ہو رہا, بیٹا کب ہوگا. یہ کئی دفعہ خود تلخی کا باعث بنتی ہے, خاص طور جوائنٹ فیملی سسٹم میں پھر جو ہے وہ بہو جو ہے وہ پھر علیحدہ ہونا چاہتی ہے کیونکہ روز جو ہے وہ ساس جو ہے وہ بیٹی کا تانہ دے رہی ہے یا اولاد نہ ہونے کا تانہ دے رہی ہے. تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ خداوند عالم نے کچھ لوگوں کو بیٹیوں سے نوازا ہے, کچھ لوگوں کو بیٹوں سے نوازتا ہے, اور کچھ لوگوں کو دیر سے نوازتا ہے. یہ سب کار خدا ہے, یہ سب خدا کے کام ہیں, اور اس میں جو ہے وہ اضطراب اور مسترب ہو جانا اور شکوہ کرنا جو ہے وہ شاید مناسب نہ ہو. تو اولاد مطلوب ہے, کپلس کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ شادی کا ہدف اولاد ہے. خدا رسول خدا کو بھی کی روایت میں ملتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ نکاح کرو, نسل کو بڑھاؤ تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے اوپر فخر کر سکوں. تو یہ مہم ہے, مطلوب ہے, اور اس کی طرف کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہی ہو, اور اگر بیٹی ہو جائے تو مصیبت سمجھا جاتا ہے اور اس میں پریشانی کا باعث ہوتا ہے, مبارکباد نہیں دی جاتی, جبکہ کچھ کلچرز میں ایسا نہیں ہے. میں ایک ملک میں تھا اور ہاسپٹل میں تھا, اور گائنی وارڈ میں ہی تھا, ولادت ہونی تھی ہمارے ہاں بھی. تو وہاں پر دیکھا ایک شخص جو ہے وہ مٹھائی تقسیم کر رہا ہے. تو ہمارے ہاں اور مختلف کلچرز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کیا ہوا, ٹھیک ہے. تو جب اسے پوچھا کہ کیا ہوا تو مجھے اس کا جواب بہت پسند آیا. اس نے یہ نہیں کہا بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی, اس نے کہا میں باپ بن گیا. ٹھیک ہے نا, اس کی توجہ اس کی طرف تھی کہ میں باپ بن گیا. ठीक है, तो ये भी एक जालिब नुक्ता था मेरे लिए कि उसकी खुशी इस बात की थी कि खुदावंद आलम ने मुझे इस काबिल समझा कि एक नेमत से या रहमत से मुझे नवाज़ा है और मुझे ये मौका दिया कि अपनी नस्ल को इस तरीके से बढ़ाऊँ। तो अगर आप इस उन्वान से कोई रोशनी डालना चाहें कि लड़की हो जाए या लड़का हो जाए तो परेशानी का बायस है या रहमत का बायस है, नेमत का बायस है, इंसान का रवैया क्या होना चाहिए ऐसी सूरतों में?
ये आपकी बात बहुत अच्छी थी कि ये खुदा की मर्ज़ी पर है, बेटा होना या बेटी होना, कब होना, ये खुदा की मर्ज़ी पर है। और अगर खुदा चाहे तो किसी को औलाद ना भी दे, ये भी खुदा की मर्ज़ी पर है। असल यही कि इंसान खुदा की रज़ा पर राज़ी रहे। ये जो रिजन बेकज़ा ही का इनवान है कि खुदा की रज़ा पर राज़ी रहना, ये ईमान का आला तरीन दर्जा है, तस्लीम और रज़ा। तो अगर औलाद नहीं भी होती तो इंसान खुदा की रज़ा पर राज़ी रहे तो खुदा उसे वो अजर देता है जो उसके इस इताअत के जज्बे पर, उसके तस्लीम के जज्बे पर खुदा उन्हें मुताल अता करना होता है, वो उसे मिल जाता है। तो पहले मरहले में ये नहीं समझना चाहिए किसी को औलाद नहीं हो रही तो हतमन उसके गुनाह हैं कोई
या खुदा नाराज़ है
उस पर, ये फिक्र नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ये चीज़ें इम्तिहान होती हैं और इस तरह के इम्तिहानात खुदावंद मुताल ने न सिर्फ मोमिनीन से, आम बंदों से, बल्कि अम्बिया से भी लिए हैं। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की शख्सियत तमाम आसमानी अदियान में मोहतरम शख्सियत है,
शेखुल अंबिया
हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का दर्जा है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। लेकिन हम उनकी ही ज़िंदगी में देखें कि उनको औलाद कब हो रही है। बाज़ तारीखों के मुताबिक 100 साल या 120 साल की उम्र में उनको औलाद हुई है। तो अब जो ये कहते हैं कि शादी के फौरन बाद तकाजे करना शुरू कर देते हैं और बाद में ताने देना शुरू कर देते हैं, प्रेशराइज़ करना शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, गैर इस्लामी तरीका है। तो सबसे पहले हमें खुदा की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए, लेकिन अपनी कोशिश, जिद्दोजहद, दुआ को ज़रूर अपनाना चाहिए। ना सिर्फ दुआ को काफ़ी समझना चाहिए कि जनाब खुदा ने देना होगा तो देगा, इलाज की क्या ज़रूरत है, और ना ही इलाज को काफ़ी समझना चाहिए कि दुआ की ज़रूरत ना रहे। इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा हमें। उसके बाद आती है कि बेटा हो या बेटी हो, तो इस हवाले से क्या है कि
जो आपने नुक्ता, उसमें एक नुक्ता मैं इजाफा करना चाहूँगा। बस गोया नतीजा ये निकला कि खुदावंद आलम कुछ लोगों को औलाद देकर आजमाता है
जी,
और कुछ लोगों को औलाद ना देकर आजमाता है, और दोनों सूरतों में आजमाइश है। और जनाब इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम कि आजमाइश देखिए कि 100 साल या 120 साल बाद जब एक नबी जैसा बेटा उनको अता हुआ, उसके बाद उससे बड़ी आजमाइश उस बेटे को खुदा की राह में
जी
कुर्बान कर दिया जाए, ये एक उससे बड़ी आजमाइश। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी इसी तरह। लेकिन अफसोस के साथ हमारे माशरों में, हत्ता आपकी तवज्जो कीजिए कि सरकारें जो शेखुल अंबिया को 100 साल के बाद जाके औलाद अता हो रही है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटी अता कर फरमाई। अगर बेटी का अता होना एक नक्स होता, एक ऐब होता, तो खुदावंद आलम अपने नबी को बेटी से क्यों नवाजता?
ठीक
है। और लेकिन अफसोस के साथ के हम जब देखते हैं तो उस ज़माने में इतना संगीन हुआ करता था लोगों के लिए बेटी की विलादत। आप एक रिवायत में मिलता है छठे इमाम अलैहिस्सलाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास उनका एक सहाबी आया और इमाम ने देखा कि उसके महसूस किया उसके चेहरे पे गम के आसार हैं, वो ख़ुद भी मगमूम था। तो इमाम ने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगा मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। तो गोया इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी अभी वो जाहिलियत के आसार या जाहिलियत की रसूमात या अकायद या अफकार जो है अभी कुछ असर अपना बाकी रख रहे थे। तो इमाम ने ऐसा जुमला फरमाया उससे कि जो कहता है, इस जुमले को सुनने के बाद मेरा दिल जो है सुकून और इत्मीनान की हालत में आ गया, और ये जुमला हम सब के लिए तस्कीन का बायस है। इमाम ने फरमाया कि यह सकूनी उसका नाम था, अलल अर्ज़ सिकलोहा, ज़मीन ने उसका बोझ उठाना है, ठीक है, उसका बार ज़मीन के ऊपर है। वह अल्लाह रिस्क, उसका रिस्क खुदा के ऊपर है, ठीक है, ना तुमने उसको रिस्क देना है, نہ تم نے اس کا بوجھ اٹھانا ہے, زمین نے اس کا بوجھ اٹھانا ہے اور خدا نے اس کو رزق دینا ہے. تعیش فی غیر اجلک, وہ تمہاری زندگی میں سے کچھ لے کے نہیں جی رہی, اس نے اپنی زندگی کر دی ہے, تم نے اپنی زندگی کر دی ہے. تاکل من غیر رزقک, نہ اسے تمہارا مال کھانا. پریشانی کس بات کی ہے. تو بیٹی ہو یا بیٹا ہو, دونوں خداوند عالم کی طرف سے ایک آزمائش ہے. بلکہ توکل کے اس مرحلے تک انسان پہنچ جائے کہ خود انتخاب نہ کرے, خود طلب یہ نہ کرے مجھے بیٹا دے یا بیٹی دے, بلکہ پروردگار جو تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ مجھے عطا کر. تو انسان کی توکل کی اور اعتماد بے خدا کی کیا مقام ہوگا کہ انسان خدا سے یہ آرزو کرے کہ پروردگار جو تو میرے لیے مناسب سمجھے میں اس پہ راضی ہوں.
اسی حوالے سے ایک روایت کا مضمون یہ بھی ہے کہ اسی طرح کا ہی واقعہ شاید یہ ہی ہو. امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر خدا تم سے یہ کہتا کہ میں نے تمہیں اولاد دینی ہے, اب تم یہ فیصلہ کرو کہ تمہاری مرضی سے دوں یا اپنی مرضی سے دوں, تو تمہارا جواب کیا ہوتا؟ اب ظاہر ہے کہ جو مومن ہوگا وہ یہی کہے گا کہ خدایا اپنی مرضی سے دے, کیونکہ تو بہتر جانتا ہے. بسا اوقات ہم جو بیٹوں کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے. اگر ہم بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے, وہ بیٹی ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں. مثلا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی داستان میں دیکھ لیں, ان کی والدہ کو یہی انتظار تھا کہ بیٹا ہوگا, اور جب اس نے جنا تو اسے پتہ چلا یہ تو بیٹی ہے. وہ پریشان ہو گئی کہ میں نے کیا سوچا تھا, ہوا کیا؟ تو خدا نے متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنثَى, جو بیٹا تم نے سوچ رکھا تھا وہ اس بیٹی جیسا نہیں تھا. یعنی بسا اوقات جو ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹے اچھے ہوں گے, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یا بعض اوقات اگر ہم بیٹی کو اچھا سمجھے تو ایسا نہیں ہوتا. ہمارا علم محدود ہے, ہمارے افکار محدود ہیں, فکر محدود ہے. اگر ہم خدا پر چھوڑ دیں اور ایمان کہتے ہی اسے ہیں کہ انسان خدا کی رضا پہ راضی رہے, تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر خدا مجھ سے پوچھتا تو میں یہی کہتا کہ خدایا جو تیری مرضی ہو. کہا خدایا نے متعال نے اپنی مرضی سے دی تو بیٹی دی ہے, اب اس پہ تمہیں راضی رہنا چاہیے. بیٹا یا بیٹی اہم نہیں ہے, اولاد ہونا, اور پھر یہ کہ انسان ان ذمہ داریوں کو پورا کرے. پھر صرف ہونا بھی کافی نہیں ہے, اولاد ہو گیا اس میں بھی تمہارا کمال نہیں تھا, یہ بھی اسی کی ہی عطا ہے. اصل جو تمہارا کام شروع ہونا ہے وہ اس اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے, اور بسا اوقات ہم اس سے بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں.
اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تربیت کی, کہ شاید آپ یہ کہیں کہ پہلے مرحلے پر انبیاء اور ائمہ کی اوپر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے امتوں کی تربیت کا, اور اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ یہ والدین کے اوپر ذمہ داری آتی ہے, کیونکہ ان کے بچے ان کے سرپرستی کے اندر ہے کہ اپنے گھر کا ماحول اور بالخصوص اپنی تربیت, اپنے زندگی کا رہنا, اٹھنا بیٹھنا, اپنا سب کے زندگی اس طرح سے رکھیں کہ بچے جو ہیں اس ماحول کے اندر رشد کر سکیں, پھل پھول سکیں اور خدا کے قریب ہو سکیں. تو سب سے اہم ذمہ داری تمام والدین کی اپنا سب کے زندگی اس طرح سے رکھیں کہ بچے جو ہیں اس ماحول کے اندر رشد کر سکیں, پھل پھول سکیں اور خدا کے قریب ہو سکیں. تو سب سے اہم ذمہ داری تمام والدین کی میری نظر میں, اور روایات سے بھی شاید آپ کو اور معارف اسلامی سے بھی آپ کو یہ اشارہ ملے گا, کہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کی معرفت سے آشنا کروائیں, ان کی خدا کی طرف توجہ, خدا کے ساتھ محبت, یہ مراحل جو ہیں یہ بچپن سے شروع ہو جائیں. اس کے لیے 6 سال 8 سال 9 سال 10 سال کا انتظار نہ کیا جائے. روایت کے اندر امالیہ صدوق کے اندر جو ایک روایت ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تو اس کو بلا کے کہا جائے کہ 3 دفعہ کہا جائے قل لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. پہلا کلمہ جو فارمل طریقے سے اس روایت کے مطابق آپ بچے کو سکھا رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ, اور پھر اس کو چھوڑ دو, کیونکہ 3 دفعہ ہے یا 7 مرتبہ ہے, وہ روایت کے الفاظ دیکھنے پڑیں گے, لیکن یہ جملہ کہنے کے بعد بچے کو چھوڑ دیا جائے. یعنی خدا کی شناخت اور خدا کی معرفت کروانا اور محبت خدا کو اس کے اندر جو ہے پروان چڑھانا یہ ایک اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے ماں باپ کی. اس نقطے اس حوالے سے اگر آپ کچھ نقطہ اضافہ کرنا چاہیں.
اچھی روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا, بلکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 3 سال بھی یہ تو تب ہے جب وہ بولنا سیکھ جاتا ہے, زبان پہ الفاظ جاری کرنا شروع کر دیتا ہے. وگرنہ اسلامی طریقہ کار میں جیسے ہی بچے کی ولادت ہو مستحب ہے کہ اسے غسل دیا جائے, اسے پاک و پاکیزہ بنایا جائے, اور ساتھ ہی اس کے ایک کان میں اذان دی جائے اور دوسرے میں اقامت, تاکہ سب سے پہلا جملہ وہ سنیں وہ اللہ کا نام ہو, اللہ اکبر. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے, امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت میں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ مولا اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے اور انتہا لا الہ الا اللہ پر کیوں ہے, کہ اذان بھی ایک عبادت ہے تو اس کی ایک ابتدا ہے, ایک انتہا ہے, ایک آغاز ہے, ایک اختتام ہے, تو فرمایا اس لیے تاکہ شروع میں بھی اللہ کا نام آئے, اللہ اکبر شروع میں بھی اللہ کہیں, اور لا الہ الا اللہ پر جب آپ ختم کریں تو آخر میں بھی اللہ کا نام آئے. تو 3 سالی والی بات اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے کہ جب وہ بولنا سیکھ جائے تو اپنی زبان پر جو پہلا مکمل جملہ کہے وہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے, لیکن سب سے پہلے اس کے لاشعور میں بھی یہی ڈالا جائے, اللہ کا نام اس کے کانوں میں سنایا جائے. یہ مستحبات میں سے ہے کہ اذان اور اقامت کہی جائے, اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جن بچوں کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے یہ بعد میں اگر خدا کا نام نہ بھی سنیں, تجربہ بھی کیا گیا ہے کہ بڑے عرصے بعد بھی اگر وہ سنیں تو وہ یہی کہیں گے کہ لگتا ہے کہ یہ ہم نے کہیں سنا ہوا ہے, یعنی یہ چیز ان کے لاشعور میں نقش ہو جاتی ہے. تو ابتدا تو ہے تو وہ ولادت سے ہی ہوگی کہ پہلا کلمہ جو پہلی چیز انہوں نے سننی ہے وہ اللہ کا نام ہے. تو ہم یہیں سے ہی شروعات کرتے ہیں کہ جی ہاں آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی تو پہلے پہلے چیز اذان اور اقامت کے ساتھ جو عقیقہ ہوتا ہے اس کے آداب میں اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو.
اکثر خاندانوں میں عقیقہ مرسوم ہے, کچھ جگہ مرسوم نہیں ہے, لیکن عقیقے کے سلسلے میں ایک اہم نقطہ یہ کہ جب انسان عقیقہ کرتا ہے اپنے بچے کا تو اس کو بہت ساری آفات و بلیات سے بیمہ کر لیتا ہے, انشور کر لیتا ہے, اس کو محفوظ کر لیتا ہے. اور اگر اس کی طرف توجہ رہے والدین کی تو بہت ساری ایسی ناگہان آفتیں جو بچے پہ پڑ سکتی ہیں وہ اس عقیقے کی برکت کی وجہ سے, ایک قربانی کی وجہ سے, عقیقے سے مراد وہ قربانی ہے, ایک بکرے کا ذبح کرنا ہے, چاہے اس میں یہ قید نہیں ہے کہ لڑکا ہوگا تو بکرا ذبح ہونا چاہیے, لڑکی ہو تو بکری ذبح ہونی چاہیے, ایسی بھی شریعت کے اندر اس کی مفصل احکام شریعت کے اندر موجود ہیں. لیکن جو اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ بہت ساری آفات و بلیات سے عقیقہ جو ہے انسان کو محفوظ کرتا ہے.
تو در حقیقت یعنی عقیقہ اس قربانی کا نام ہے.
جی
جیسے ہمارے بعض علاقوں میں مرسوم ہے کہ جی 7ویں دن جشن کرنا ہے, پارٹی دینی ہے, لوگوں کو بلانا ہے, مہمان بنانا ہے, دعوتیں کھلانی ہے, وہ چیز مراد نہیں ہے. اصل ہے کہ قربانی ہونی چاہیے.
جی اصل قربانی ہونی چاہیے, اور پھر یہ قربانی کا گوشت لوگوں تک پہنچنا بھی چاہیے, وہ سیکنڈری نمبر پہ ہے, لیکن اصل یہ نہ ہو کہ قربانی ہونا اور آپ لوگوں کو دعوت کر لیں تو عقیقہ محقق نہیں ہوگا. وہ قربانی جو ہے نا وہ اصل عقیقہ وہ قربانی ہے. اب آپ لوگوں کو بلا کے کھلا دیں یا پھر تقسیم کر دیں.
جی اس کے بعد جو چیز اہم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا نام رکھا جاتا ہے. یہ روایات میں بھی آیا ہے کہ بچے کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے, کیونکہ پوری زندگی اس کی پہچان اسی نام سے ہونی ہے. تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟
دیکھیے ایک جو تاکید ہے اچھا نام رکھنے کی, اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ نام بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے. آپ بچے کو اچھے نام سے پکاریں گے وہ نام اس کو مجبور کرے گا ان صفات کا حامل بننے میں. اگر کوئی معنی اور رکاوٹ نہ ہو تو یہ خود اچھا نام اس کے صفات کے اندر نکھار پیدا کرے گا. اور اسی طرح برا نام جو ہے اس کے اندر یہ تکوینی اثر ممکن ہے کہ اگر بچے کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو, کوئی معنی نہ ہو, تو برا نام جو ہے وہ اس کے اندر کچھ ایسی صفات کا باعث بن سکتی ہے. تو اچھا نام رکھنے کی تاکید ہے, اور بہترین نام جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اس کے بعد آئمہ کے نام ہیں. یہ جو ہمارے ہاں ایک نیا فیشن بھی چل پڑا ہے کہ نام ایسا ہو جو پہلے نہ رکھا جائے, ٹھیک ہے نا. آئمہ کی تعلیمات کے یا آئمہ کی سیرت میں ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے نئے نئے چن چن کر نئے نئے نام رکھے ہوں. آپ دیکھیں ہر ہمارے کلنا اولنا محمد و وسطنا محمد و آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں صفات میں بھی ہیں اور اکثر ناموں میں آپ دیکھیے, یا محمد ملے گا علیہ الصلوۃ صلی اللہ علیہ وسلم, یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے. امام سیوم نے تو یہ فرمایا نا کہ مجھے خداوند علم اتنی تعداد کسی تعداد میں اولاد دیتا, میں سب کا نام
علی رکھتا,
علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھتا. تو یہ نام جو ہے خداوند عالم چاہتا ہے کہ یہ نام عام ہو, ٹھیک ہے. اب ہم فلاں پارسیوں کا کوئی نام چن کے لے آئیں, یا فرینچ لینگویج سے کوئی نام ڈھونڈ کے لیں, کسی اور لینگویج سے نام ڈھونڈ کے لیں, یہ اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی مہم ہے کہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کئی دفعہ قرآنی نام کے چکر میں ہم قرآن سے ایک لفظ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ قرآن کا لفظ ہے, قطع نظر اس سے کہ اس لفظ کا مطلب کیا
مطلب ہے,
ٹھیک ہے. بعد میں جب مطلب کی طرف توجہ ہو تو انسان سوچتا ہے یہ کتنا برا نام تھا جو میں نے رکھ دیا. مثلا حامان کوئی رکھ دے, حامان, ٹھیک ہے نا, یہ اب حامان رکھ دیا, یا قارون رکھ دے نام کسی کا, یہ قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہے. تو لفظ کے معنی کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. اور کیا خوب ہو کہ اگر ایک عالم دین سے بھی مشورہ لے لیا جائے کہ ہم یہ نام رکھنا جا رہے ہیں, اس نام کے کیا یہ نام مناسب ہے یا نہیں ہے. تو کیونکہ وہ نام ایک دفعہ شروع میں جب رکھا گیا, بعد میں بدلنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے.
جی ہاں, نام کی بڑی تاثیر ہے شخصیت کے اوپر بھی. پوری زندگی اس کو اس نام سے پکارا جائے گا, تو جتنا نام اچھا ہوگا ایک تاثر اس کے اندر جو احساس پیدا ہوگا وہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا. بعض روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ جس گھر میں بھی محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین جیسے نام پائے جاتے ہیں اس میں فقر فاقہ داخل نہیں ہوتا, اس میں غربت نہیں آتی, وہ گھر بہت ساری آفات اور بلیات سے محفوظ رہتا ہے. بلکہ یہ زمانے کے تقاضے کے مطابق بھی ہے. اگر کبھی یہ کوشش کی جا رہی ہو کہ نام علی کو ختم کیا جائے تو وہاں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ نام علی کو عام کرنا چاہیے. جیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا اور یہ بھی فرمایا کہ خدا جتنے بھی مجھے بیٹے عطا کرتا ان سب کا نام میں علی ہی رکھتا. تو نام کی تاثیر میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. نام کی انتخاب کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پیریڈ ہے اس بچے کا وہ دودھ پینے کا زمانہ ہے. تو دودھ پلانے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں, اور یہ جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ ماں خود دودھ نہیں پلاتی کہ جناب یہ ہمارے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے, ہمارا جسم خراب ہوتا ہے, یا جو اس طرح کی عجیب غریب باتیں آج کل ہمیں سننے میں ملتی ہیں, تو اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے؟
بہترین غذا بچے کے لیے ماں کا دودھ ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق, اور اس کی اپنی ماں کا دودھ بہترین مجبوری کے عالم میں. پھر آپ کسی دوسرے دائی کا انتخاب جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن اگر ماں کا دودھ ہے, اور اب تو میڈیکل سائنس بھی یہ بیان کرتی ہے کہ بچے کا جو کی غذا ہے جو ماں کے بدن سے تیار ہوتی ہے وہ بچے کی ضروریات کے مطابق روز بروز بدلتی رہتی ہے. وہ دودھ جو پہلے ہفتے آتا ہے وہ اور ہے, جو دوسرے ہفتے آتا ہے وہ اور ہے, جو دوسرے مہینے آ رہا ہے وہ, جیسے جیسے بچے کی ضرورت بدل رہی ہے اس کی. اور یہ خداوند عالم کی خلقت کا معجزہ ہے کہ اس نے بچے کی ضرورت کے تحت اس کی غذا کو بدلا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ وہ غذا جو بچے کی ضرورت کے عین مطابق ہے اس کو چھوڑ کر, ٹھیک ہے نا, آپ ایک ایسے دودھ کی طرف چلے جائیں جو ایک حد تک اس کی ضرورت کو پورا کرے لیکن مطابقت نہیں رکھتی, تو وہ تاثیر اس کی رشد میں نہیں ہوگی. اور صرف جسمانی رشد ہی نہیں بلکہ ماں کے دودھ کی تاثیر جی اس کے اخلاق کے اندر ٹھیک ہے نا, اس کے خلق کے اندر, اس کی جسمانی اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی نشو و نما میں بھی تاثیر رکھتی ہے. تو اس کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے کہ اگر ماں جو ہے حسن خلق, اچھی اخلاق کی مالک ہے, تو وہ بہت ساری صفات ارث میں, وراثت میں اس دودھ پلانے کے ذریعے سے آگے بچے میں منتقل ہوتی ہے.
جی ہاں, دودھ پلانے کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت ہے جس میں خدا نے متعالی ارشاد فرماتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں, یہ قرآنی حکم ہے. اور واقعاً کیا خدا نے متعال کی حکمت ہے, جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ خدا نے ایک ایسی روزی کا اہتمام کیا ہے کہ جو بچے کی عین طبیعت کے مطابق ہے, نہ اس میں کسی چیز کے ملانے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کم کرنے کی, نہ بڑھانے کی, نہ اسے گرم کرنے کی ضرورت ہے, نہ ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. موسم کے عین مطابق, مزاج کے عین مطابق, جو اس کے لیے نہ فقط جسمانی غذا بن رہی ہے بلکہ اس کی اخلاقی معنوی شخصیت بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. امام علی علیہ السلام سے منقول روایت میں ہے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے بچے کو دودھ کون پلا رہا ہے, کس کا دودھ پی رہا ہے, کیونکہ دودھ کا اس کی شخصیت پر اثر اثر ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دودھ کی کتنی تاثیر ہوتی ہے. اس حوالے سے کوئی واقعہ آپ
بیان کیجیے جو آپ کے ذہن میں واقعہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں.
جی, میں ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. مثلا ہمارے ایک عظیم و شان عالم گزرے ہیں جسے تمام فقہا ہمارے دور میں استاد الفقہاء والمجتہدین کا لقب دیتے ہیں, شیخ مرتضیٰ انصاری, جنہوں نے مکتب اہل بیت کی بہت زیادہ خدمت کی. ان کی تقویٰ, پرہیزگاری, علم, شجاعت اور بہت ساری صفات اپنی جگہ پر مثال ہیں. یہ جب مرجع تقلید بنے اور ان کی مرجعیت کا اعلان ہوا تو بہت سارے لوگ اس کی والدہ کو مبارک دینے کے لیے جمع ہو گئے کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ پوری دنیا تشیع کا مرجع تقلید بن گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے, میں نے کچھ تربیت ہی اس کی ایسی کی ہے, میں نے تربیت ہی اس کی یہی کی, مجھے عین توقع یہی تھی کہ اس نے یہ بننا ہے, بلکہ اس سے بھی آگے جانا تھا, کیونکہ میں نے کبھی بھی اسے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یعنی ایک تو یہاں دودھ کی تاثیر اور پھر دودھ کے حالات کی تاثیر کہ کس حالت میں دودھ پلایا جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو روٹین یہ بن جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں جب تک میوزک نہ چلے ہم سے کوئی کام ہوتا نہیں ہے, چاہے گھر کے کام ہوں, کھانا پکانا ہو, گھر کے کام کرنے ہوں, تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جن یہ ایسے ہی چل رہا ہے, ٹائم گزارا ہے, جبکہ یہ چیزیں انسان کے لاشعور پر, مزاج پر, طبیعت پر, اخلاق پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں. ایک طرف یہ دودھ پلانے کا واقعہ ہے جس میں اتنی بڑی تاثیر, اور دوسری طرف سے ہی ہمارے ایک اور عظیم عالم گزرے ہیں, مرزا فضل اللہ, فضل اللہ نوری, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے ایک بڑی تحریک چلائی کہ ملک کو انگریزوں کے قبضے سے کیسے چھڑایا جائے. مشروطہ کی بہت بڑی تحریک تھی لیکن مختلف عوامل کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو پھانسی دی گئی. حیرت کی بات یہ ہے کہ پھانسی کا مطالبہ کرنے والوں میں سر فہرست اس کے اپنے بیٹے کا نام تھا. اس کا ایک مرید اور معتقد کہتا ہے کہ میں حیران ہو کے ان کے پاس گیا, وہ جب قید خانے میں تھے, جیل میں تھے, میں اسے ملنے گیا اور میں نے کہا کہ کچھ لوگ تو مطالبہ کر ہی رہے ہیں لیکن یہ تمہارا بیٹا بھی مطالبہ کر رہا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے امید بھی یہی تھی. کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ جب اس کی ولادت ہوئی تو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا, ہم مجبور ہوئے کہ اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی اور عورت کی خدمات کو حاصل کریں, کسی کو دودھ پلانے کے لیے لے آئیں. لیکن اس وقت خاندانی مسائل کی وجہ سے میں دقت نہیں کر سکا, انہوں نے اہتمام کیا تو ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جو ان کو مد نظر رکھنی چاہیے تھی. انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس خاتون کا انتخاب کیا جا رہا ہے, وہ پاک دامن ہے پاک دامن نہیں ہے, ان کا اخلاق کیسا ہے, وہ اہل بیت سے محبت رکھتی بھی ہیں یا نہیں. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ تو اہل بیت سے محبت بھی نہیں رکھتی تھی, اپنے دامن کو اخلاق کی برائیوں سے بچاتی بھی نہیں تھی. تو مجھے اسی وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ ایسے دودھ کی ایسی ہی تاثیر ہونی ہے. تو دودھ کا اثر اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے انسان بنیں تو ہمیں مشینری اور فیکٹریوں کے بنے ہوئے دودھ کی بجائے اپنا دودھ دینا ہوگا, اور وہ بھی
آداب کے ساتھ
اخلاق کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ دودھ کا اپنی جگہ پہ اثر ہے اور یہ تمام اخلاق بھی اپنی جگہ پہ اثر ہے. اس کے بعد
ایک جو اگر آپ اجازت دیں یہاں پر کہنا چاہیں, مومنین و مومنات یہ نہ سمجھیں کہ اگر خدا نہ کرے کسی کو بچپن میں نامناسب غذا مل گئی, نامناسب دودھ بن گیا تو اب حتماً نتیجہ یہ نکلے گا, نہیں ایسا نہیں ہے. اس کے اندر یہ ٹینڈنسی اور زیادہ ہو جائے گی برائی کی طرف جانے کی، لیکن خداوند عالم نے اختیار ہر ایک کو دیا ہے اور انسان جو ہے اپنے اختیار سے اس پہ غلبہ پا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر بچپن میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، بچے کو ہم نے خیال نہ رکھا ہو، اب حتماً یہ جو ہے وہ شقی رہے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بچے کے اندر ٹینڈنسی برائی کی طرف ہوگی یا ٹینڈنسی اچھائی کی طرف ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ نے بچے کو تمام اچھا دودھ دیا، اچھی تربیت کی، اچھے ماحول میں رکھا، تمام لوازمات کا خیال رکھا، تو اب 100% گارنٹی ہے کہ یہ بچہ نیک رہے گا. نہیں، آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، ٹھیک ہے، اس کی ماں باپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. یا اور ایسی آپ کو اولادیں ملیں گی لوگوں کی، اولیاء کی، کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ اس طرح سے وہ نہیں انہوں نے انتخاب کیا اس حق کا جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. اس کی خطا ماں باپ کی گردن پہ نہیں، ماں باپ نے اپنا وظیفہ پورا کیا، لیکن خداوند عالم نے، اور یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ تکلیف دہ بات بھی ہے اور نظام کائنات بھی یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، زبردستی انجینئر بنا سکتے ہیں، اب آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ڈال دیا، میڈیکل اسکول میں ڈال دیا، وہ اگر نہ چاہتا ہوا بھی اگر پڑھے گا تو پاس ہو کے اس کو ڈگری ڈاکٹر کی مل ہی جائے گی، لیکن آپ اپنے بچے کو مومن نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، آپ صرف شرائط اور زمینہ اور مقدمات فراہم کر سکتے ہیں. اس نے نماز اگر پڑھنی ہے تو جب تک وہ اپنے ارادے سے اپنا دل خدا کے سامنے نہیں جھکائے گا، سر جھکانے سے نماز نہیں ہوگی، دل کے جھکنے سے نماز ہوگی. وہ دل کا جھکنا اس کے اپنے ارادے سے ہے. یہاں پر آپ کا، ماں کا، باپ کا، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے.
جی،
آپ نے شرائط فراہم کر دی، اس کو تعلیمات اسلامی دے دی، خدا سے محبت ڈالنے کی کوشش کر دی، تعلیم قرآن بھی سکھا دیا، لیکن بالآخر اس نے انتخاب اس کا اپنا ہے. آپ اپنے بچے کو سب کچھ بنا سکتے ہیں، مسلمان نہیں بنا سکتے، مومن نہیں بنا سکتے، وہ اس کا اپنا انتخاب. اور یہ واقعی سکیری ہے، خوفناک ہے کہ میں اپنے بچے کو مومن نہیں بنا سکتا، وہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا.
جی، اس پہ آگے بھی بات ہوگی، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے، بنیادی بات ہے، تربیت کا ایک بنیادی اصول ہے. اس پہ ہم آگے بھی، میں ایک روایت بتاتا چلوں دودھ پلانے کے حوالے سے، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ اچھی صفت ہمارے معاشرے سے رخصت ہوتی جا رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ فیشن بن رہا ہے نئے نام رکھنا، تو فیشن بن رہا ہے کہ ان کو باہر کا ہی دودھ پلانا ہے، ڈبے کا دودھ پلانا ہے، خشک دودھ پلانا ہے. اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہر بار دودھ پلانے پر خداوند متعال اسے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے.
اللہ اکبر.
یعنی جتنی مرتبہ ماں اپنا دودھ بچے کو پلائے گی، ہر بار کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، وہ بھی حضرت اسماعیل کی نسل میں سے. کتنا بڑا ثواب ہے.
اجر و ثواب سے بھی محروم،
اجر و ثواب سے بھی محروم رہ رہے ہیں، خود اپنی صحت بھی تباہ کر رہے ہیں. ایسا نہ سمجھے کہ دودھ نہ پلانے سے صرف بچے کو نقصان ہوگا، ماں کو بھی نقصان ہے. خداوند متعال نے فطری طور پر جو اس کے اندر دودھ پیدا کیا ہے، اس کو فطری طریقے سے ہی استعمال ہونا چاہیے، وگرنہ خود ماں کے لیے اپنی صحت کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. اور یہ بیماریاں مختلف ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو مختلف بیماریاں بہت ساری خواتین میں پیدا ہو رہی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اس فطری عمل سے دوری اختیار کر رہی، بھاگ رہی ہیں. جو بھی فطرت سے بھاگے گا وہ مسائل سے دوچار ہوگا. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب وہ دودھ کا دورانیہ مکمل کرتی ہے، اب دو سال جو ہے کہ
یہ دو سال جو ہے یہ قمری دو سال ہیں یا شمسی دو سال ہیں؟
جی، اسلامی احکام کی جو بنا ہے وہ قمری حساب پر ہے، دو سال قمری دو سال، یعنی چاند کے حساب سے دو سال پورے ہو جائیں. تو جب وہ یہ پیریڈ پورا کرتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے آ کر کہتا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں خدا نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، اب اپنے عمل کا از سر نو نئے سرے سے آغاز کرو. تو اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے کہ تمہاری اپنی صحت بھی صحیح رہے، تمہارے بچے کی صحت بھی صحیح رہے، تمہارے اپنے پسندیدہ اخلاق اور صفات بھی بچے میں منتقل ہوں، اور اتنا سارا ثواب بھی مل رہا ہو. کیا اسلام نے حکیمانہ نظام رکھا ہے اور ہم یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر
एक ऐसे सिस्टम की तरह जा रहे हैं जो बनाने वाले खुद परेशान हैं कि हम इससे निकल कैसे सकते हैं। बहरहाल दूध के बाद जो मरहला आता है वो जिस्मानी तौर पर हम पहले थोड़ी सी बहस कर लें, उसके बाद मानवी अखलाक की तरफ और नफसियाती तरबियत की तरफ भी आएंगे। उसके बाद जो बच्चे को जिस्मानी गज़ा और ख़ुराक की ज़रूरत होती है उसमें किन चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए, क्या मद्देनज़र रखना चाहिए?
देखिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी ज़रूरियात है वो अपनी जगह पर और डॉक्टरों ने उसकी शायद लिस्ट भी बनाई हो, लेकिन जो मोर्द तवज्जो रहने की बात है वो ये कि बेहतरीन ग़ज़ा रिस्क हलाल है। ठीक है ना, इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को जो ग़ज़ा दे रहे हैं वो हलाल से है या हराम से। बच्चे बल्कि ये बच्चों के ऊपर हक है बच्चों का कि उनके वालिद उनको रिस्क हलाल से, बल्कि सिर्फ बच्चों का नहीं उसकी बीवी का भी हक है कि उसकी नशो नमा तग़ज़िया उसका रिस्क हलाल से हो। ठीक, और वो जो जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ आशूर जब उन्होंने नसीहत करनी चाही अशकिया को और आगे से कोई जवाब नहीं आया बल्कि उल्टा उन्होंने जसारत की, तो जब वापस खैमे की तरफ आए हैं तो उनकी बहन ने जब उनसे पूछा कि आपने तारुफ नहीं कराया था अपना, ठीक है ना, ऐसा सलूक क्यों किया उन्होंने आपके साथ, तो इमाम ने वहाँ पर गिरिया किया है, रोए हैं वहाँ पर। और रोज़े आशूरी गिरिया वो अपनी मुसीबत पे नहीं कर रहे, उनकी हालत पे रो रहे हैं। और फरमाया मौले अतबतूनहु मिनल हराम, इनके पेट हराम से भरे हुए हैं। वो ये कि ऐसी हालत और ऐसी कैफियत में आ गई ये लोग कि हुसैन जैसे अलैहिस्सलाम जैसे शख्स की नसीहत का भी असर नहीं हो रहा। ठीक है, तो जहाँ पर नसीहत करने वाले की ज़बान की तासीर असर रखती है वहाँ पर जो नसीहत लेने वाला है उसने अपनी नशो नमा किस ग़ज़ा से की है वो भी असर रखती है। तो अगर इसके हलाल आपने कि नाऊज़ु बिल्लाह किसी शख्स ने अपने बच्चे को नहीं दिया तो ये फिर इंतज़ार ना रखे कि मेरा बच्चा नमाजी बनेगा, नमाज की तरफ रग़बत होगी, खुदा के साथ उसकी रग़बत होगी, दीन मजालिस में जाएगा, महाफिल में शरीक होगा, नहीं, उसकी फिर ज़ाहिर है उसकी टेंडेंसीज और उसका झुकाव उसी तरफ होगा या असर रखेगी।
ग़ज़ा की तहसीर से इनकार नहीं किया जा सकता, खाने के अपने असरात हैं। कुरान मजीद ने खुसूसी ताकीद की है फल यन्ज़ुर इंसान इला तआम, इंसान को देखना चाहिए कि वो क्या खा रहा है। अब ये तो है कि क्या खा रहा है, एक तो है कि चीज़ का नाम लिया जाए कि जनाब ये गंदम खा रहा है, ये चावल खा रहा है, ये चीज़ें खा रहा है। लेकिन ये जो कुरान ने तवज्जो दिलाई है वो ये है कि जो खा रहा है वो कहाँ से आया है, कैसे उसने हासिल किया है, ये बहुत अहम है। इसलिए रिज़्क हलाल की तलाश को इबादत के 70 अज्ज़ा में से 69 अज्ज़ा रिज़्क हलाल की तलाश में लिखे गए हैं कि जो रोज़ी हलाल रोज़ी तलाश करता है उसे 69 अज्ज़ा मिलते हैं इबादत के। बल्कि दूसरी रिवायत में मनकूल है कि जो अपनी औलाद के लिए नेक हलाल रोज़ी का एहतमाम करता है खुदावंद मुताल उसे जिहाद का सवाब अता करता है। ये जिहाद है, जिहाद सिर्फ हमने जो एक तसव्वुर बनाया हुआ है एक ख़ास कैफियत और ख़ास अमाल के साथ, इस्लाम ने ऐसा नहीं किया। हर नेकी का हुसूल जिहाद है।
हमने इबादत को मुनहसर कर दिया है कुछ मनासिक के अंदर, कुछ ख़ास अमाल के अंदर, अब रोज़ा ज़कात हज सौम सलात ये हम इसको इबादत समझते, इससे हटकर दूसरी चीज़ों को इबादत नहीं समझते। जबकि दीन मुबीन इस्लाम में एक एक हर वो कदम हर वो काम जो आप खुदा की अतात में अंजाम दे रहे हैं वो इबादत है, जब रिज़्क हलाल ही क्यों ना हो।
और बल्कि ये ज़्यादा अहम है, रिज़्क हलाल की तलाश जैसे कहा गया है कि 69 अज्ज़ा हैं इबादत के, और इसलिए भी अहम है कि ज़ाहिर है कि जो आप इबादत करेंगे उसकी एनर्जी आपने उसी रिज़्क से ही ली है, जो आपने खाया है उसी से तवानाई मिली, उसी तवानाई को आप इबादत में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब हम इबादत में ये कहते हैं कि आपने जो लिबास पहना है ये अगर हराम हो नमाज आपकी नहीं होगी,
तो चमड़ी हराम से बनी,
चमड़ी हराम से बनी अगर खून ही हमारा हराम से बना हो, हमारा गोश्त ही हराम से बना हो, तो वो इबादत कैसे इबादत बनेगी। और यहाँ पर अहम बात, बहुत अहम बात ये है कि हराम की तहसीर सबसे बड़ा असर नस्ल में करती है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है, आपने फरमाया कि हराम खाना नस्लों में जुदाइयाँ पैदा कर देता है। और ये हमारी आंखों का मुशाहिदा है कि जिन्होंने भी अपनी औलाद पर हराम इन्वेस्ट की है, जब ये औलाद बड़ी हो जाती है तो वालदेन की कदर नहीं करती, क्योंकि अपनाइत का एहसास ही नहीं होता, इन्होंने अपनाइत की बुनियाद पर इनकी तरबियत ही नहीं की। अपना बनाया ही नहीं है, जहाँ से मिला जिन्हें खिला दिया, जो मिला खिला दिया, जैसा मिला खिला दिया। तो ये सबसे बड़ी तहसीर जो रिज़्क़ हराम की है कि वो नस्लों में जुदाई पैदा कर देती है।
और वो जो रिवायत का जुमला है कि अपने बच्चों को नेकी करने में उनकी मदद करो,
जी जी,
उसका एक मिसाल ये भी बनेगा,
जी जी बिल्कुल,
कि उनको नेक गज़ा खिलाकर उनको आमादा करें, उनको पाकीज़ा गज़ा खिलाकर नेकी करने पर उनको आमादा करें।
जी, ये जिस्मानी ज़रूरियात पे अभी हमारी बहस हो रही है, मानवी ज़रूरियात पे आगे हमारी बहस आएगी। जिस्मानी ज़रूरियात में ही जब ठीक जनाब इसको हमने खिलाया पिलाया, बड़ा हो गया जिस्मानी तौर पर, अब आगे मरहले में जिस्मानी तौर पर जो उसकी ज़रूरत होगी वो शादी की होगी। अब बड़ा हो गया जिस्मानी तौर पर, मानवी हम बहस बाद में कर लेते हैं कि मानवी उनकी ज़रूरियात क्या हैं, नफ्सियाती उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उस पर भी बहस होगी। तो शादी के हवाले से वालदैन की कोई ज़िम्मेदारी बनती है या ये औलाद ने खुद ही करनी होती है?
क्यों नहीं, वालदैन की एक अहम ज़िम्मेदारी, बल्कि रिवायत के अंदर ये भी हक गिनवाया गया है कि जब बच्चा इस काबिल हो जाए तो उसको मदद करें उसकी शादी में, और अगर माली मुश्किल है बच्चे को तो अगर, और वालदैन ये कुदरत रखते हैं उसकी शादी करवाने में, और माँ बाप ना करवाएं और इस बिना पर बच्चा जो है वो गुनाह में मुबतला हो तो माँ बाप शरीक हैं उसके गुनाह में। यहाँ तक है कि माँ बाप शरीक हैं, माँ बाप ये ना समझें कि जो वो भी, अगेन हम आजकल जो है ना हर चीज़ को दीन से मुकद्दम हमारे लिए फैशन है, दीन से मुकद्दम हमारे लिए कल्चर है, दीन से मुकद्दम हमारे लिए वो है
स्टेटस है, हमारा
स्टेटस है, वो रसूमात जो बेगानों के यहाँ हैं, ठीक है, पहले पढ़ाई पूरी होगी फिर मैं शादी करूँगा, पहले मैं सेटल हो जाऊँगा, पहले मैं अपना घर बना लूँगा फिर मैं शादी करूँगा। दीन कहता है कि शादी करो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, हम कहते हैं नहीं पहले गनी होंगे फिर शादी करेंगे। तो बिल्कुल हमारा जो रास्ता है वो दीन से हट चुका है, हमने दीनी तालीमात से बहुत दूर निकल गए हैं। तो अब वो फिर सीधे आप देखिए 30 साल 35 साल 40 साल बाद जाके शादी हो रही है, और फिर इतनी देर बाद वो अगर उसने अपने 40 साल तक 35 साल तक 30 साल तक अपने आप को वाकई हराम से बचाए रखा है तो एक सख्त सख्ती से गुजरा है, ठीक है, उसका मिजाज के अंदर उसका असर होगा, और फिर एक इंतज़ार है उसका कि अब शादी के बाद ज़िंदगी मेरी खुशगवार होगी, और फिर इस 30 साल के अरसे में होगा क्या कि इसकी अपनी शख्सियत पुख्ता हो चुकी है, खातून की अपनी शख्सियत पुख्ता हो चुकी है, जब ये साथ आएंगे तो दोनों का एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना,
जी जी, गर्मजोशी वाला बंधन नहीं
बनेगा, नहीं फिर वो जो इतना इंतज़ार था 30 साल तक वो फिर अपने आप को जाहिर, और वो फिर जो मायूसी अब हो रही है कि भाई ये मेरी बात नहीं सुनती है, खातून के ये मेरे मिजाज का नहीं है, दोनों तब्दील होने के लिए राज़ी नहीं है क्योंकि अब उनकी शख्सियत बन चुकी है। तो बेहतर ये था कि शादी जल्दी होती और ये साथ साथ बड़े होते, अभी बड़े हो चुके हैं, अब एक इस तरफ उग चुका है, एक इस तरफ उग चुका है, अब ये हिलना इनके लचक नहीं है इनके अंदर। तो शादी सही टाइम पर शादी करना, और बल्कि शादी का जहाँ जिस्मानी ज़रूरत आप कह रहे हैं वहाँ साथ साथ ये एक मानवी ज़रूरत है,
ज़रूरत भी, बिल्कुल बिल्कुल,
ये उसकी तरफ भी तवज्जो। और एक नुक्ता और जो शादी के हवाले से अहम है और जालिब भी है कि हमारे यहाँ एक और गलत रस्म, अब ये देखिए ये इसीलिए मुहिम है कि दीन जो है ना वो आकर हमारी रसूमात को कायम करे, ना ये कि हम रसूमात की बिना पर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हम हमारे माशरे के अंदर एक और गलत रस्म यह है कि पहले बड़ी की शादी होगी फिर दूसरी की शादी होगी फिर तीसरी की शादी होगी, और अगर बेटी चौथी छोटी है पहले बेटी की शादी होगी फिर बेटे की शादी शुरू होगी, और बेटी की शादी अगर नहीं हो रही किसी वजह से या पहले बच्चे की शादी नहीं हो रही तो वो सब लेट हो रहे हैं, सब लेट होंगे, ठीक है। एक उस्ताद थे, उन्होंने अच्छी मिसाल दी, उन्होंने कहा कि देखें ये शादी करना एक जिस्मानी ज़रूरत है, इंसान की एक जिस्मानी तकाजा है। आप कभी आपने घर में ये कानून बनाया है कि पहले बड़ा पेशाब करने जाएगा फिर दूसरा बच्चा पेशाब करने जाएगा फिर तीसरा बच्चा पेशाब करने जाएगा, तरतीब में जाना है, ठीक है ना, जिसकी ज़रूरत है
जब जिसकी
ज़रूरत है वो
जितनी शदीद ज़रूरत है,
ठीक है ना।
और बल्कि बाज़ माहिरीन नफ्सियात का ये कहना है कि जिनसी ख्वाहिश जो है उसका गलबा जिस्मानी ख्वाहिश से भी शदीद है, यानी इंसान को भूख लगती है खाने की तलब इतनी नहीं होती जितनी जिनसी ख्वाहिश की ज़रूरत होती है, तो उसको भी अगर मुनासिब वक़्त पर पूरा ना किया जाए तो दो ही तरीके हैं, या तो आपने जैसे कहा है कि या तो उसको दबाए, अगर वो मोमिन है कहेगा कि हराम में मैंने मुब्तला नहीं होना है तो अब वो जितना दबाएगा ज़ाहिर है उसके भी अपने असरात होने, और अगर वो ख़ुद पर काबू नहीं रखता फिर तो जनाब वावेला उसके बाद उसकी शादी की ख्वाहिश नहीं रहती और फिर वो उनके आपस में मिजाज नहीं बनेंगे और ये तमाम मसाइल वहाँ पर पेश आ सकते हैं। तो इस ज़रूरत को भी हमने मद्देनज़र रखना है मुनासिब वक्त पर मुनासिब मौके पर।
بلکہ خواتین کے سلسلے میں تو روایت بہت زیادہ شدید ہے کہ اگر صحیح وقت پر اس کو شوہر نہ دیا جائے تو چارہ نہیں ہے کہ وہ فاسد ہو جائے گی، یعنی سوائے فساد کے کوئی دوسرا نتیجہ نہیں دیکھیں گے آپ، خاص طور پر بچوں کے سلسلے میں یہ آپ کو روایت میں ملے گا۔
مثال بھی دی گئی ہے کہ ان کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی پھل پک چکا ہو، اگر وہ پک چکا ہے اب مناسب وقت پر اسے اتار نہ دیا جائے تو خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر مناسب وقت پر ان کی اس فطری خواہش کو پورا نہیں کیا گیا تو فساد ہوگا۔ اور کیا ہمارا پیارا دین ہے، خداوند متعال نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے کہ یہ جو تمہاری فطری خواہش ہے اس کو اگر تم حلال طریقے سے پورا کرو گے تو یہ عبادت ہے۔ من تزوج فقد حرز نصف دینہ، جو شادی کر لیتا ہے اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنی دو تہائی دین کو بچا لیتا ہے، باقی ایک تیسرے حصے میں یا ایک آدھے حصے میں اسے تقوی الہی اختیار کرنے چاہیے۔ اس کی پھر نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، دو رکعت 70 کے برابر ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا، اس نے فطری خواہش کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق پورا کیا،
اور یہی عبادت ہے۔
یہی عبادت ہے، اصل عبادت یہی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے جو تصور بنا لیا عبادت کا کہ محدود چیزوں میں نہیں، دین نے ہر چیز کو عبادت کا نام دیا ہے اگر دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔
اطاعت خداوندی میں خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان۔ جزاکم اللہ۔
جی، یہ جسمانی ضروریات تھیں بچوں کی جس پہ گفتگو ہوئی، اگرچہ اور بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت میں دامن زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ ہماری بعد والی جو نشست ہوگی وہ بچوں کی نفسیاتی ضروریات، ان کی نفسیاتی تربیت اور معنوی تربیت، اور ان کی معنوی ضروریات کو کس طرح پورا کیا جائے انشاءاللہ ہم اگلے جلسے میں بیان کریں گے۔ آپ کچھ الوداعی کلمات کہنا چاہیں تو آج کی گفتگو کے؟
جی، آج کی خلاصے گفتگو کا خلاصہ اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا سے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ مفاتیح الجنان میں دعائے عرفہ کے بعد یہ جملہ ملے گا۔ دعائے عرفہ میں ایک طولانی دعا ہے امام علیہ السلام کی، جو عرفہ کے دن خدا سے وہ اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ آخر میں خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں اللہم حاجتی الیک، ایک حاجت ہے تیری طرف، ٹھیک ہے، ان آتیتنیہا، اگر تو نے وہ حاجت مجھے عطا کر دی، لم یضرنی ما منعتنی، تو مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا وہ چیزیں جو مجھ تک نہیں پہنچی، جو تو نے مجھے جن چیزوں سے محروم رکھا ہے۔
یعنی وہ ایک چیز ہی،
وہ ایک چیز کافی ہے، اگر وہ مل گئی تو مجھے کوئی اور دوسری چیز جو مجھ تک نہیں پہنچی، دولت نہیں پہنچی، یہ نہیں پہنچا، وہ نہیں، سٹیٹس نہیں آیا، شہرت نہیں ملی، جو بھی آپ کہہ لیں، باقی چیزیں مجھے اس کا نہ ہونا مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا،
دوسروں کی خواہش ہی نہیں رہے گی۔
ولتی ان منعتنی، اور اگر تو نے وہ نہیں مجھے دی، ٹھیک ہے، لم ینفعنی ما آتیتنی، جو کچھ تو نے مجھے دیا مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی ایسی حاجت مانگ رہے ہیں خداوند عالم سے یوم عرفہ کے دن کہ جو مل گئی تو کافی ہے، اور اگر نہ ملی تو گویا کچھ بھی نہیں ملا۔ کیا ہے؟ اسألک خلاص رقبتی من النار، میری گردن کو آتش جہنم سے نجات مل جائے۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کی دنیوی لحاظ سے تمام وسائل ان کو دے دیے لیکن ان کو عذاب جہنم سے نہ بچا سکے تو گویا ہم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اور اگر عذاب جہنم سے بچا دیا تو اگر اس دنیا میں وہ محروم بھی رہ گئے کچھ نعمتوں سے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا آپ نے۔ خدا و عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ آخرت میں ان کی عاقبت بخیر ہو، وہ عذاب جہنم سے ان کو نجات کا پروانہ ان کے ہاتھوں میں، اور ان کے وسیلے سے ہماری نجات بھی ہو جائے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔